ہماری جی بات میں اس طرف سے نہیں کہتا ہوں کہ کشکول معذرت میں شہر کے شہر جتنا اقوا نسبت کا ہوگا وہی نسبت اس میں پوری نہیں ہوتی ہے اس کا فائر اس کی اقوا نسبت کا ہوگا آپ کے سامنے ایک گواہ بھی آ گیا جس نے کہا کہ کل کا بیان سنا مجھے بہت فائدہ ہوا اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں اگر آ نہ سکے تو بیان ضرور سن لیا کریں ہر روز تو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی بات اللہ تعالیٰ منہ سے ایسی نکلوا دے جس سے آدمی کی دنیا بدل جاتی ہے بعض اوقات ٹھیک ہے جائیں یہ دن بھر میرے ساتھ ہی رہتے ہیں صبح آ جاتے ہیں میرے پاس اور رات تک رہتے ہیں ایک دو مہینے ہو گئے ان کو بیٹا لکھ لیا سمجھ بھی دیا بیٹا اللہ شفا عطا جب تک ہمارے حضرت کی حیات تھی تو ایسا معلوم ہوتا کہ شیر کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے ہم بڑے سے بڑا رشتہ مخلوق میں صاف کہہ دیتے تھے کہ ہم یہاں نہیں آ سکتے ناراض ہوتا ہے وہ کریں ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی کوئی ناراض ہو رہا ہے ہمیں یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ یہ معاملہ ہوا ہم اپنی دنیا میں مگن تھے اللہ کا شکر ہے تو ہمیں کوئی احساس بھی نہیں تھا کہ کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ کہ غارت سے مگر یہ کہ ہمیں کسی کی ناراضگی اللہ کے راستے میں ہمیں کوئی متاثر نہیں کرتی تھی ناراض ہے تو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کا قانون بڑا ہے نا ہمارے حضرت کی ہمیشہ ہی تعلیم رہی اللہ اللہ میرے مرشد کو جزائے جزیل عطا فرمائے کروڑا کروڑا درجات قرب بے انتہا عطا فرمائے میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں تیرے در پر تیرا بندہ بہ امید کرم آیا کرم سے ان کے میرے سامنے ان کا حرم آیا کرم سے ان کے میرے سامنے ان کا حرم آیا ہماری زندگی کا وقت وقت موتنم آیا ہماری زندگی کا وقت وقت موتنم آیا کرم سے آیا کرم سے ان کے میں
Amen. Mm-hmm.
زندگی کا وقت مغتنا یہ اشعار میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے کعبہ شریف میں ہوئے ہیں، حرم کعبہ شریف میں. اور یہ اشعار میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے مدینہ منورہ سے واپس ہوتے ہوئے ہیں. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بلا جانے کیا جام و مینا عالم، بلا جانے کیا جام و مینا عالم، تیرا کیف ہے خوش حرام مدینہ، تیرا کیف ہے خوش حرام مدینہ، خوش حرام مدینہ، مدینہ جانے والا. بلا جانے کیا جام و مینائے عالم، تیرا کیف ہے خوش حرام مدینہ، تیرا کیف ہے خوش حرام مدینہ. اس کیف کو اگر پانا ہے تو سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں کا. جس قدر اہتمام سنتوں کا ہوگا اسی قدر کیف اللہ تعالیٰ اس راستے میں عطا فرماتے ہیں. اگرچہ حاضری ہونا تو بڑی مبارک بات ہے، جسمانی حاضری ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، لیکن وہ کیف عجب میں بھی نصیب ہو جاتا ہے اگر سنتوں کا اہتمام ہوا. عشق رسول صحیح معنوں میں اہتمام سنت سے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلا جانے کیا جام و مینائے عالم، تیرا کیف ہے خوش حرام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مد نظر احترام مدینہ، مد نظر احترام مدینہ. مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مد نظر احترام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہوگی، نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں
مدینے میں قلب جس کا
کا جذبہ کام کا نہیں ہے, جس آدمی کا عمل سنت پر نہیں ہے, صبح و شام سنت کے طریقوں کی جستجو نہیں ہے, فکر نہیں ہے, عمل نہیں ہے, تو یہ اس کے زبانی دعووں سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ عمل سے کام بنے گا. قلب اس کا مدینے میں ہے جس کو ہر وقت یہ فکر ہو کہ مدینے والے کا طریقہ کیا تھا, مدینے والے کا طریقہ.
قلب جس کا
الہامات ربانی میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مشتمل مجموعہ ہے, اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک چیمٹی اگر آپ کی مٹھی کے اندر شرارت کر رہی ہو تو آپ اس سے مرعوب نہیں ہوتے اور انتقام میں جلدی نہیں کرتے, کیونکہ جانتے ہیں کہ اس چیمٹی کی حقیقت ہی کیا ہے, جب چاہوں گا مسل دوں گا. اسی طرح وہ اللہ جس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ زمین کا اتنا بڑا گولہ جس کا قطر 24,000 میل ہے, فضا میں بغیر کسی تونی کھمبے اور سہارے کے معلق کیے ہوئے ہیں, اور زمین کے اوپر آسمان بھی بغیر کسی ستون کے ہیں. اسی طرح سورج اور چاند جو زمین سے بھی بڑے ہیں, اور اربوں اربوں ستارے جن کا طول و عرض اور حجم زمین سے کئی کئی گنا زیادہ ہے, ان سب کو فضا میں بغیر سہارے کے معلق کیے ہوئے اس انسان کے کفر و عصیان سے کوئی ضرر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حق تعالی دنیا میں نافرمانوں کے انتقام میں تعجیل نہیں کرتے, کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا. زمین کے جس حصے پر جائے گا وہ زمین میری ہے, فضا کے جس حصے میں جائے گا وہ میرا ہے, میری پکڑ سے بچ نہیں سکتا, جب چاہوں گا اسے عذاب میں پکڑ لوں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ توبہ کر لے, پھر موت کے وقت اچانک گرفتار کر لیتے ہیں. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. ارشاد فرمایا کہ ایک چیونٹی اگر آپ کی مٹھی کے اندر شرارت کر رہی ہو تو آپ اس سے مرعوب نہیں ہوتے اور انتقام میں جلدی نہیں کرتے, کیونکہ جانتے ہیں کہ اس چیونٹی کی حقیقت ہی کیا ہے, جب چاہوں گا مسل دوں گا. اسی طرح وہ اللہ جس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ زمین کا اتنا بڑا گولہ جس کا قطر 24,000 میل ہے, فضا میں بغیر کسی تونی کھمبے اور سہارے کے معلق کیے ہوئے ہیں, اور زمین کے اوپر آسمان بھی بغیر کسی ستون کے ہے, اسی طرح سورج اور چاند جو زمین سے بھی بڑے ہیں, اور اربوں ستارے جن کا طول و عرض اور حجم زمین سے کئی گنا زیادہ ہے, ان سب کو فضا میں بغیر سہارے کے معلق کیے ہوئے ہیں. اس کا انسان کے کفر و عصیان سے یعنی اللہ کا انسان کے کفر اور عصیان سے کوئی ضرر نہیں ہوتا، نقصان نہیں پہنچتا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ دنیا میں نافرمانوں کے انتقام میں تعجیل یعنی جلدی نہیں کرتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا. زمین کے جس حصے پر جائے گا وہ زمین میری ہے، فضا کے جس حصے میں جائے گا وہ میرا ہے، میری پکڑ سے بچ نہیں سکتا، جب چاہوں گا اسے عذاب میں پکڑ لوں گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں کہ تاکہ توبہ کر لے، پھر موت کے وقت اچانک گرفتار کر لیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اپنے عمل پر نظر کر کے اگر اللہ سے رحمت کا امیدوار ہوا تو یہ کیا امید ہوئی؟ یہ امید تو امید کہلانے کے قابل نہیں، یہ تو اپنے عمل سے امید ہوئی، اللہ سے کیا امید ہوئی؟ مزہ تو جب ہے کہ کالی کلوٹی چیچک روح عبدیت کے باوجود امید ہو کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائیں گے. ارشاد فرمایا کہ اپنے عمل پر نظر کر کے اگر اللہ سے رحمت کا امیدوار ہوا تو یہ کیا امید ہوئی؟ بھائی باتیں نہیں کرو، باتوں کی گنجائش نہیں ہے، باتیں نہ کرو. ارشاد فرمایا کہ اپنے عمل پر نظر کر کے اگر اللہ سے رحمت کا امیدوار ہوا تو یہ کیا امید ہوئی؟ یہ امید تو امید کہلانے کے قابل نہیں، یہ تو اپنے عمل سے امید ہوئی، اللہ سے کیا امید ہوئی؟ مزہ تو جب ہے کہ کالی کلوٹی چیچک روح عبدیت کے باوجود امید ہو کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائیں گے. دل میں احساس ندامت اور شکستگی ہو کہ ہائے میرے پاس تو کچھ نہیں، خالی خولی ہوں، یعنی خالی رہے نہیں، عمل کرتا رہے لیکن اپنے عمل پہ نظر نہ ہو، اپنے کو خالی سمجھے، یہ نہیں کہ عمل بھی چھوڑ بیٹھے. ہائے میرے پاس تو کچھ نہیں، خالی خولی ہوں، لیکن دل امید سے لبریز ہو کہ ہم جیسے بھی ہوں، یہ تو دیکھو ہمارے اللہ میاں کیسے ہیں، ان کا آفتاب کرم نجاست پر پڑتا ہے اور اس کو سبزہ و نور سے تبدیل کر دیتا ہے. بس اپنے عمل سے صرف نظر کر کے اللہ میاں کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرے کہ اے اللہ ہماری نیکیوں کو جو تیرے لیے کچھ مفید نہیں قبول فرما لیجئے، اور ہمارے گناہوں کو جو تیرے لیے کچھ مضر نہیں معاف فرما دیجئے. یہ دعا حدیث شریف میں آئی ہے، یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة حب لی ما لا ينقصك واغفر لی ما لا يضرك. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ اپنے عمل پر نظر کر کے اگر اللہ سے رحمت کا امیدوار ہوا تو یہ کیا امید ہوئی؟ یہ امید تو امید کہلانے کے قابل نہیں، یہ تو اپنے عمل سے امید ہوئی، اللہ سے کیا امید ہوئی؟ مزہ تو جب ہے کہ کالی کلوٹی چیچک روح عبدیت کے باوجود امید ہو کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائیں گے. دل میں احساس ندامت اور شکستگی ہو کہ ہائے میرے پاس تو کچھ نہیں، خالی خولی ہوں، لیکن دل امید سے لبریز ہو کہ ہم جیسے بھی ہوں، یہ تو دیکھو ہمارے اللہ میاں کیسے ہیں، ان کا آفتاب کرم نجاست پر پڑتا ہے اور اس کو سبزہ و نور سے تبدیل کر دیتا ہے. یعنی کھاد ناپاک ہوتی ہے، گوبر کی کھاد ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کیسی سبزیاں، پھل اور خوشبودار پھول پیدا کرتے ہیں. یہ تو دیکھو کہ ہمارے اللہ میاں کیسے ہیں، ان کا آفتاب کرم نجاست پر پڑتا ہے اور اس کو سبزہ و نور سے تبدیل کر دیتا ہے. بس اپنے عمل سے صرف نظر کر کے اللہ میاں کی رحمت پر نظر رہنی چاہیے اور دعا بھی کرے کہ اے اللہ ہماری نیکیوں کو جو تیرے لیے کچھ مفید نہیں قبول فرما لیجئے، اور ہمارے گناہوں کو جو تیرے لیے کچھ مضر نہیں معاف فرما دیجئے. یہ دعا حدیث شریف میں آئی ہے، یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة حب لی ما لا ينقصك واغفر لی ما لا يضرك. ارشاد فرمایا کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اس آیت پر ایک عجیب نقطہ میرے دل کو عطا ہوا جو کسی تفسیر میں میں نے نہیں دیکھا. اس میں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی حاکم جب سزا سناتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ ہم ان مجرموں کو کبھی اپنی صورت نہیں دکھائیں گے. اگر دنیا کا کوئی حاکم یہ کہے تو مجرم کہیں گے کہ تیری صورت بھاڑ میں جائے، تو بس ہماری سزا معاف کر دے. یہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا کے حاکم تو صرف حاکم ہیں، محبوب نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ میں یہ فرمایا
کہ اے کافرو ہم قیامت کے دن تمہیں اپنی صورت نہیں دکھائیں گے، ہم تم کو اپنے حسن و جمال سے محروم کر دیں گے، اس سے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ حاکم بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کو اپنے حسن پر ناز ہو، جس کو یہ معلوم ہو کہ میرے دیدار حسن سے محرومی بڑی عظیم محرومی ہے۔ کافروں کو اپنے اس غم کا احساس اس وقت ہوگا جب اللہ تعالی ہم ایمان والوں کو اپنا جمال دکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ضرور ضرور اس نعمت سے مالا مال فرمائے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس آیت پر ایک نقطہ، عجیب نقطہ میرے دل کو عطا ہوا جو کسی تفسیر میں میں نے نہیں دیکھا، اس میں مجھ کو اللہ تعالی نے خاص فرمایا، وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی حاکم جب سزا سناتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ ہم ان مجرموں کو کبھی اپنی صورت نہیں دکھائیں گے۔ اگر دنیا کا کوئی حاکم یہ کہے تو مجرم کہیں گے کہ تیری صورت بھاڑ میں جائے، تو بس ہماری سزا کو معاف کر دے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا کے حاکم تو صرف حاکم ہیں، محبوب نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے آیت شریفہ میں یہ فرمایا کہ اے کافرو ہم قیامت کے دن تمہیں اپنی صورت نہیں دکھائیں گے، ہم تم کو اپنے حسن و جمال سے محروم کر دیں گے، اس سے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ حاکم بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کو اپنے حسن پر ناز ہو، جس کو یہ معلوم ہو کہ میرے دیدار حسن سے محرومی بڑی عظیم محرومی ہے۔ کافروں کو اپنے اس غم کا احساس اس وقت ہوگا جب اللہ تعالی ہم ایمان والوں کو اپنا جمال دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم وفقنا لہذا النعم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، رواہ الترمذی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاقل اور محتاط شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل اور فرما بردار کرے، یعنی اللہ کے تابع کرے، اللہ تعالیٰ کے امر کا، اور عمل کرے ما بعد موت کے لیے، اور احمق اور نادان وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا آرزو مند ہو۔ تشریح میں میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی برے اعمال کے ساتھ حق تعالیٰ سے یہ امید، نیک امید رکھتا ہے کہ میرا رب کریم اور غفور ہے اور برائی کو ترک نہیں کرتا، یہ سب دھوکہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں اور صالحین کے قریب ہے، اور ارشاد فرمایا انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میں غفور الرحیم ہوں اور بلا شبہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ حاصل یہ کہ نیک عمل کر کے امیدوار رہے اور قبولیت کی دعا کرتا رہے اور ڈرتا رہے اس کے عذاب سے۔ علماء و مشائخ فرماتے ہیں کہ گناہ پر دلیر رہنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے پر یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ صفت رزاقیت پر اعتماد کر کے کیا کوئی گھر بیٹھتا ہے کہ روزی اس کے منہ میں آئے گی؟ وہاں تو رات دن دوڑے دوڑے پھرتے ہیں۔ اور صفت غفوریت پر اتنا یقین کہ اعمال صالحہ چھوڑ کر گناہوں پر دلیر ہیں، یہ محض حماقت اور دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے جنت کو طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور امید شفاعت رکھنا بے سبب اور بے علاقہ ایک قسم ہے فریب کا، اور رحمت کی امید رکھنا بغیر عمل اور اطاعت جہالت اور حماقت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر نیک اعمال کے آرزو اور امیدیں رکھنا یہ احمقوں کی وادی ہے، ایسی باطل امیدوں سے شیطان نے ان لوگوں کو بے وقوف اور بے عمل بنا رکھا ہے۔ بعض نے کہا دان نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ روز کرے، اور اگر اچھے اعمال ہوں تو شکر کرے، برے اعمال ہوں تو توبہ کرے اور تلافی کرے، بعد اس کے کہ قیامت کے دن حساب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، موت اور اس کے بعد کی سنتیں، جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین کریں، یعنی کلمہ خود پڑھنے لگیں۔ جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، ترجمہ اے اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے۔ جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھے، اللہم اعنی علی ضمرات الموت وسکرات الموت، ترجمہ اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما۔ جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ترجمہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما۔ روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دے۔ جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہے۔ میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبے کی طرف ہو اور پشت کو قبر کی دیوار سے لگا دے۔ آج کل لوگ صرف منہ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں اور چت لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ میت کے رشتہ داروں یعنی گھر والوں کو کھانا دینا مسنون ہے، اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز نہیں۔ ناموری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، جو موجود ہو دے دیا جائے۔ جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ دفن کے بعد مردے کے لیے قبلہ روح ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہجرت مدینہ طیبہ میں جب 13ویں سال نبوت بیعت عقبہ ثانیہ واقع ہو چکی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اجازت ہجرت مدینہ طیبہ کی فرمائی اور اصحاب نے خفیہ خفیہ روانہ ہونا شروع کیا۔ ایک دن سرداران کفار قریش مثل ابو جہل وغیرہ دار الندوہ میں کہ قریب خانہ کعبہ کے ایک مکان مشاورت کا تھا جمع ہوئے اور بعد گفتگو بسیار کے سب کی رائے آپ کے باب میں یہ قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو اور سب مجتمع ہو کر رات کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر محمد کو قتل کر دے۔ بنی ہاشم کے آپ کے حامی ہیں، سارے قبائل قریش سے طاقت مقابلے کی نہیں رکھ سکتے، بے ضرور خون بہا پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ بے تکلف دیت ادا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راز سے مطلع فرمایا اور حکم ہوا کہ آپ مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ مبارک گھیر لیا۔ آپ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور بقدرت خداوندی کسی کو نظر نہ آئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا کر ان کو ہمراہ لے کر نہایت احتیاط سے غار ثور میں جا چھپے۔ یہاں کفار نے گھر میں جا کر آپ کو نہ دیکھا تو تلاش میں مشغول ہوئے اور تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچے۔ بعد آپ کے غار میں داخل ہونے کے مکڑی نے جالا غار کے منہ پر پور دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دے کر سینے شروع کر دیے۔ کفار نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اس میں کوئی آدمی جاتا یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا، اور کبوتر جنگلی وحشی جانور ہے، اس غار میں نہ ٹھہرتا، یہ کہہ کر کفار پھر گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی محافظت کے لیے تار عنکبوت اور بیضہ کبوتر سے ایسا کام لیا کہ صدحہ زرہ آہنی اور جوانان جنگی اور قلعہ محکم سے نہ نکلتا. قصیدہ بردہ کے ان اشعار میں اسی طرح اشارہ ہے، جن کا ترجمہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس خیر و کرم کی جس کو غار ثور نے جمع کر رکھا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر، ایسے حال میں کہ ہر چشم کفار کی آپ کے دیکھنے سے اندھی تھی، پس آپ کے سراپا صدق تھے اور حضرت صدیق غار سے ہٹے نہیں، اور کفار کہتے تھے کہ غار میں کوئی بھی نہیں. انہوں نے گمان کیا کہ کبوتر اشرف المخلوقات کے گرد نہیں پھرے، اور انہوں نے انڈے نہیں دیے، اور مکڑی نے آپ پر جالا نہیں تنا. خداوند تعالی کی حمایت و حفاظت نے آپ کو دوہری بنی ہوئی زرہ یا اوپر تلے دو زرہوں کے پہننے سے اور بلند قلعوں میں پناہ گیر ہونے سے بھی بے پرواہ کر دیا تھا. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا كريم. اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. جمعے کی سنتیں، جمعے کی سنتیں جمعے کی سنتیں غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا. اس میں یہ بھی ہے کہ جگہ چھوڑ چھوڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ بیچ بیچ میں خلا ہو جاتا ہے تو پیچھے آنے والوں کو دشواری ہوتی ہے بیٹھنا، پھر ان کو گردنیں پھاندنا پڑتا ہے، مجبور ہو جاتے ہیں وہ. اس لیے آگے کی اگلی صفوں کو پہلے پر کر لینا چاہیے. کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا. خطبے کو غور سے سننا. علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا، جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پچھلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا بھی مسنون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.